الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. صدق الله العظيم. گزشتہ چند ہفتوں سے اس بارے میں بات پیش کی جا رہی ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ ایک روایت بھی میں نے پڑھی تھی کہ اعظم الذنوب عند اللہ تعالی اصغرها عند الناس، کہ اللہ کے ہاں بڑا گناہ وہ ہے جس کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی جس کو چھوٹا سمجھ کر گزریں، جس گناہ کو ارتکاب کر لیں اللہ کے ہاں وہ بڑا بن جاتا ہے اس شخص کے حق میں جس نے چھوٹا سمجھ کے کیا تھا. واصغر الذنوب عند الله تعالى اعظمها عند الناس، اور اللہ کے ہاں چھوٹا گناہ وہ ہے جو لوگوں کے نزدیک بڑا گناہ ہو، یعنی اللہ اس گناہ کو جس کو لوگوں نے بڑا سمجھ کر کیا ہو اللہ اس گناہ کو جلدی سے معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنا، چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کر لینے سے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اللہ کے ہاں. اور اللہ سبحانہ و تعالی اسی کے بارے میں اور اس کی تائید قرآن کریم کی آیت سے ہوتی ہے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. ارے میاں تم مل کے جانا ہم سے، ٹھیک ہے، مل لینا جی، مغرب کے بعد وہاں ہوگا نا بیان ہوگا تو پھر مل لینا. عمر تم بھی مل کے جانا. تو وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اللہ کے ہاں بعض لوگوں کے سامنے ایسے گناہوں کو لایا جائے گا جن کے بارے میں ان کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ ان پر بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. ایسے گناہوں کو سامنے لایا جائے گا. وَبَدَا لَهُم، سامنے ان کے ظاہر ہوں گے، مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مَا لَمْ يَكُونَ، ماں، ایسے تمام وہ گناہ، یہ مائے موصولہ ہے، تمام وہ گناہ، لم یکونو یحتسبون، جن کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ ان پر ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نیکی میں خاصیت ہے جنت میں لے جانے کی، اگرچہ کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو. اور فرمایا کہ ہر گناہ میں خاصیت ہے جہنم میں لے جانے کی، اگرچہ کہ وہ گناہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. یہی مفہوم ہے اس آیت کا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے لا یلقی بہا بالن، اس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، اس کو سمجھتا بھی نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا. اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. وہ جملہ ایسا ہے جس سے خیر پھیلی, اس کو پتہ بھی نہیں. اور فرمایا انسان ایک جملہ زبان سے کہتا ہے, اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کہا, لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں. وہ شر کا جملہ ہوتا ہے جس سے شر پھیلے, جس سے فساد پھیلے, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں. تو ہر نیکی میں خاصیت ہے جنت میں لے جانے کی, چاہے چھوٹی سے چھوٹی, اور ہر گناہ میں خاصیت ہے جہنم میں, جہنم میں لے جانے کی, چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دودھ پیش کیا. دودھ پیش کرنے والے نے پوچھا, آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں یہ دودھ کہاں سے لایا ہوں؟ فرمایا ہاں بتاؤ کہاں سے لایا. اس نے کہا میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, وہاں گھاٹ تھا, اس گھاٹ پر بکریاں پانی پی رہی تھیں اور وہ بکریاں صدقے کی تھیں, اور ان کے جو چرواہے تھے وہ دودھ دو رہے تھے بکریوں کا, انہوں نے کچھ مجھے بھی دے دیا اور یہ دودھ وہی ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا. مشکات کی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اسی وقت یہ جملہ سنتے ہی اپنے حلق میں انگلیاں ڈالی, ہاتھ ڈالا اور فوراً طے کر دی. فأدخل يده فأدخل عمر يده فاستسقى. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ ڈالا فوراً اور الٹی کر دی, فوراً سارا نکال دیا. اور ہم کیا, اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے نا بعد میں, ہم کہتے ہیں اچھا بھائی کوئی بات نہیں, اب تو کھا لیا, اب تو چلا ہی گیا. یا اللہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکوک لقمہ کھایا, بعد میں پتہ چلا تو وہ بھوک کی حالت میں کھایا گیا تھا, لہذا انہوں اللہ سجاتے ہیں. دیکھیے اللہ سجاتے ہیں, کوئی اللہ والا بننا تو چاہے, ارادہ تو کرے. انہوں نے کیا کیا, اب وہ بھوک کی حالت میں نکلا گیا تھا, انگلیاں خوب ڈالیں کوشش کی لیکن ہوا نہیں, کیونکہ وہ بھوک کی حالت میں گیا تھا, میدے میں کشش تھی, وہ کشش غالب آ گئی. لیکن حضرت ابوبکر نے ایک ترکیب چلی اور گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی ہوگی, انہوں نے خوب پانی پیا, خوب پانی پیا. اب پانی پی کر طے کی تو کچھ حصہ نکل آیا, غور کیا تو دیکھا کہ ابھی پورا نہیں نکلا, پھر پانی پیا خوب اسی طرح, اور پھر قے کی تو باقی حصہ بھی نکل گیا. اس طرح نکالا ہے. اور فرمایا, کسی نے کہا حضرت اتنا اہتمام نہ کیجیے, کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے, لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام, کہ جو وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کو حرام کی غذا پہنچائی گئی, حرام غذا دی گئی ہو. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہم تو ان چیزوں کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں, بڑے سے بڑا گناہ وہ ہماری نظر میں کچھ ہے ہی نہیں. دراصل بات یہ ہے, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بر دل مومن ہزاراں غم بوت, گر ز باغ دل خلالے کم بوت. مولانا روم نے عجیب بات فرمائی, مومن اللہ والے کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں, کس وقت؟ جبکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کا جو باغ لگا ہوا ہے اس میں سے اس باغ میں سے ایک خلال یعنی ایک تنکا بھی کم ہو جائے. باغ میں ہزاروں تنکے پڑے رہتے ہیں, ہزاروں تنکے پڑے رہتے ہیں, ایک باغ ہو کھیت ہو, اس میں سے ایک تنکا کم ہو جائے, لیکن وہ چونکہ اللہ کی محبت کا باغ ہے, اس میں سے اگر ایک تنکا بھی اس کے دل میں سے کم ہو جائے اس باغ میں سے, تو بر دل مومن ہزارہ غم بوت, اس کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہ تنکا کم کیوں ہو گیا. اور نہ ہم کو تو نہ باغ حاصل ہے تو تنکے کہاں ہوں, تو لہذا جو چاہو کرتے رہو. جو بچنا چاہتے ہیں وہ کیسے بچتے ہیں, اور لوگ ان کو کیا کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ربیع ابن خیثم رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تابعی ہیں, 20 سال صحبت اٹھائی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ربیع ابن خیثم نے رحمۃ اللہ علیہ 20 سال صحبت اٹھائی ہے. اور کس کی؟ افضل الصحابتی بعد الخلفاء الراشدین عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین کے بعد سب سے بڑے صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بھی مشابہ تھے. اور جو ہمارا فقہ حنفی ہے اس کا ایک بڑا حصہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پر مشتمل ہے. ان کی 20 سال صحبت اٹھانے والے, یہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر حاضر ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی دروازہ کھولتی تھی یہاں تک, تو ان کی نظر نیچی رہتی تھی. تو وہ باندھی کیا سمجھتی تھی ان کو, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جا کر وہ کہتی تھی, جا صدیقک الاعمى, آپ کا نابینا دوست آ گیا ہے. تو یہ بات سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود مسکرا دیتے, کیونکہ ان کو تو پتا تھا نابینا تھوڑی ہے. جب مگر وہ نابینا کیوں بن جاتے تھے, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے دینا بن گئے. حضرت والا کا شعر ہے نا, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے دینا بن گئے. اس قدر زبردست حفاظت حضرت ربیع ابن خیثم کو اپنی نظر کی حاصل تھی کہ وہ ساری زندگی وہ باندھی ان کو نابینا سمجھتی تھی, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود مسکرا دیتے تھے جب وہ جا کر کہتی تھی جا صدیقک الاعمى, آپ کا نابینا دوست آیا ہے. لوگ ایسے بچتے ہیں, گناہ سے بچنے والے ایسے بچتے ہیں کہ لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جب ان سے جب گناہ ہو جائے, گناہ تو ہونا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں. تو ان سے جب گناہ تو ہوں گے, لیکن ان کے گناہ کیسے ہوتے ہیں دیکھیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, اس کے سر سے خون بہ رہا تھا. آپ نے فرمایا نبی تو اپنی امت پر مہربان ہوتا ہے باپ سے زیادہ. آپ نے فرمایا بھائی کیسے خون تمہارے نکلا ہے؟ اس نے کہا میں ایک عورت کو دیکھ رہا تھا, بد نظری کر رہا تھا, ایک عورت کو دیکھ رہا تھا اور چلتا بھی جا رہا تھا, اور اس بد نظری کی وجہ سے کیونکہ میری نظر عورت پر تھی لہذا میرا سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور یہ خون اسی کا نتیجہ ہے, چوٹ لگ گئی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا پیاری بات فرمائی, فرمایا اللہ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. ہاں یا اللہ, اللہ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے. یہ بھی گویا اس شخص کے لیے بشارت تھی کہ بس ٹھیک ہے یہی کا یہی ہو گیا, اب جہنم کا عذاب نہیں ہے. مگر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, پھر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد توبہ کی بھی توفیق دے دیتے ہیں یا گناہوں کی یہیں پر تلافی, کوئی تھوڑی بہت سزا دے دی جاتی ہے, تھوڑی بہت سزا دے کر اللہ تعالیٰ وہاں کی سزا سے بچا لیتے ہیں. ایک شخص بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے ہوئے یہ دعا کر رہا تھا اللہم انی اعوذ بکا منکا. اچھا اچھا اس پر ایک دعا اور یاد آ گئی, حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی روز کی دعا ہے, یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے پڑھنی چاہیے. حضرت فرماتے ہیں اللہم انی اسألوکا منکا, اس پر مجھے وہ دعا یاد آ گئی, اللہم انی اسألوکا منکا, یعنی اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. میں آپ سے, کتنی پیاری دعا ہے یہ, اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں, یعنی آپ میرے ہو جائیے. اور فرمایا اللہم کل لی وجعلنی لک, اے اللہ آپ میرے ہو جائیے مجھ کو اپنا بنا لیجیے. یہ بھی حضرت کی دعاؤں میں سے. تیسری دعا جو حضرت روز فرماتے تھے وہ یہ ہے اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ, اے اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہر خیر عطا فرما دیجیے. یہ ساری امت کے لیے دعا تھی, اے اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہر خیر نصیب فرما دیجیے. تو ایک شخص بیت اللہ کا طواف کرتا جا رہا تھا اور کانا تھا ایک آنکھ سے, ایک آنکھ اس کی نہیں تھی, اور وہ یہ کہہ رہا تھا اللہم انی اعوذ بک منک, اے اللہ میں آپ کی آپ سے آپ کے غضب اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کے غضب اور غصے سے. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ تم بیت اللہ میں یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے, ایک مرتبہ میں بیت اللہ میں حاضر تھا اور میں نے بد نظری کی, بیت اللہ میں آ کر بد نظری کی تو ایک غیر سے ایک تھپڑ پڑا اور وہ اتنا سخت تھپڑ تھا کہ میری آنکھ نیچے میرے رخسار پر آ گئی, نکل کر رخسار پر آ گئی اور تنبیہ کی گئی کہ ظالم ہمارے گھر میں آ کر اور ہمارے غیر پہ تو نظر ڈالتا ہے, ہمارے گھر میں آ کر ہمارے غیر پر نظر ڈالتا ہے, اور اگر آئندہ بد نظری کی تو دوسری آنکھ بھی اسی طرح نکال دی جائے گی. تو اس لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہم انی اسألک منک, اللہم انی اعوذ بک منک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کے غضب. ایک کتاب میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک شخص کو اس انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. اس نے کہا بہت بری حالت میں ہوں, ایک بھیڑیا اللہ تعالیٰ نے میری قبر میں مسلط کر رکھا ہے جو مجھے دن رات ڈراتا رہتا ہے. اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا بغیر وضو کے نماز پڑھ لی, بغیر وضو کے ایک مرتبہ میں نے نماز پڑھ لی. اور ایک شخص کو خواب میں دیکھا, اس کے دوست نے اس سے بھی پوچھا کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا بہت بری حالت میں ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کے کپڑے مجھے پہنا رکھے. پوچھا گیا کیوں, کیا کس وجہ سے سزا دی گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ناپاکی کی حالت میں نظر انداز کرتے ہوئے میں نے نماز پڑھ لی, ناپاکی کے بعد میں نے غسل نہیں کیا, غسل کا اہتمام نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی. لہذا چھوٹے گناہ چھوٹا سمجھ لیا گناہ کو, وہی جو میں نے عرض کیا اعظم الذنوب عند اللہ تعالی اصغرها عند الناس. میں یہ میرا قول یا کسی بزرگ کا بھی قول نہیں ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جس گناہ کو لوگ چھوٹا سمجھ کے کر گزریں اللہ کے ہاں وہ بڑا ہو جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے بارے میں میں نے سنا کہ بہت بڑے اللہ والے, میں ان کی زیارت کے لیے گیا مگر میں ان کو دیکھتے ہی واپس آ گیا. ان کا ایک عمل میں نے دیکھا, میں فوراً واپس پلٹ آیا, اور وہ عمل یہ تھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تھوک رہے تھے. میں نے کہا یہ کیسے بزرگ ہیں, کیسے اللہ والے ہو سکتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تھوک رہے ہیں. من تفل تجاہ القبلہ جاء یوم القیامہ وتفلہ بین عینیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تھوکے قیامت کے دن وہ اس حالت میں اللہ کے ہاں حاضر ہوگا کہ اس کا تھوک اس کی پیشانی پہ چپکا ہوا ہو. ہم تحقیق کرتے ہیں, پان کی پیک تھوک دی, بلغم تھوک دیا, تھوک پھینک دیا, اس کو دباتے بھی نہیں ہیں, لوگ جو دیکھتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تکلیف پہنچانا الگ گناہ, اور اگر بیت اللہ کے تعین نہیں کی, بیت اللہ کی تحری نہیں کی, بیت اللہ کی تفتیش نہیں کی اس طرف بیت اللہ تو نہیں ہے جہاں میں تھوک رہا ہوں, تو یہ اور بڑا گناہ ہے کہ بیت اللہ کی تحقیق کیوں نہیں کی. اگر بیت اللہ کی طرف تھوک دیا تو یہ بڑا گناہ ہوا, قیامت کے دن اس کا تھوک یہاں پر لگا ہوا ہوا. جو گناہ سے بچنے والے ہیں ان کے نزدیک تو یہ بھی یہ بات بھی حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے. ایک مرتبہ پاؤں پھیلانے پر تنبیہ کی گئی, پاؤں پھیلانے پر ان کو تنبیہ ہوئی اور یہ کہا گیا کہ غلام کو اپنے آقا کے سامنے پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی. انہوں نے فوراً اپنے پاؤں سکیڑ لیے اور ہمارے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سونے کی حالت میں بھی نیند کی حالت میں بھی ان کے پاؤں سکڑے ہی رہتے تھے, کبھی بھی پاؤں پھیلا کر نہیں سوئے. نیند کی حالت میں جبکہ آدمی غیر اس کو پتہ نہیں ہوتا اپنے ہوش میں نہیں ہوتا اس وقت بھی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. خادم نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ پاؤں نہیں پھیلاتے؟ فرمایا ارے میاں رہنے دو. تو خادم نے اقرار کیا. حضرت بہت نرم آدمی تھے, حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ہمارے حاجی صاحب تو غصہ ہونا گویا جانتے ہی نہیں تھے. ہمارے حاجی صاحب تو غصہ ہونا گویا جانتے ہی نہیں تھے, غصہ ہوتے نہیں تھے, فیض ویسے ہی پھیل رہا تھا الحمدللہ خوب پھیلا. تو حضرت نے فرمایا ارے میاں رہنے دو. جب خادم نے اصرار کیا تو فرمایا بھائی کیا غلام بھی اپنے آقا کے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے؟ غلام بھی اپنے آقا کے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے؟ تو بندے کی اور غلام اور آقا کی اور غلام کی کچھ بھی کچھ تھوڑی بہت نسبت ہوگی لیکن بندے کی اور اللہ کی نسبت اتنی بھی نہیں جو آقا اور غلام کی ہے. یہ سمجھانا چاہتے تھے, یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ غلام اپنے آقا کے سامنے جب پاؤں نہیں پھیلاتا بے ادبی سمجھتا ہے تو میں اپنے رب کے سامنے کیوں پاؤں پھیلاؤں؟ اللہ کا اتنا زبردست استحضار ان کو حاصل ہے. اب آپ بتائیے جو اتنی سی چیز پہ بچتے ہوں تو بڑے بڑے گناہوں سے کتنا بچتے ہوں, کیا ان کے تقویٰ کا مقام ہوگا؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ان کو ثوری کہا ہی اس لیے جاتا ہے, ثور بیل کو کہتے ہیں, ثور کہا جاتا ہے بیل کو. حضرت ثانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک دیہاتی کو ڈانٹ دیا. جب اس کو ڈانٹا تو اس دیہاتی نے کہا یہ دیہاتی بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں آداب سے آری ہوتے ہیں, اسی لیے فرمایا من سکن البادیہ جفا, جو شہر کی شہر میں آنے کی قوت اس کو حاصل تھی پھر بھی وہ دیہات میں ہی رہا, جان بوجھ کر شہر میں آ سکتا تھا سہولت تھی مگر دیہات کو اختیار کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. تو حضرت نے اس کو ڈانٹا. قدوری کے حاشیے میں ایک واقعہ لکھا ہوا کہ ایک امام صاحب نے نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے یہ آیت پڑھی الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. اب یہ اعراب کی یعنی دیہاتیوں کی مذمت کی گئی ہے اس آیت, ان کا کفر بڑا سخت ہے ان کا نفاق بہت سخت ہے اللہ فرما رہے. تو اس کے پاس وہ ڈنڈا سامنے رکھا ہوا تھا, ایک ڈنڈا مارا اس نے امام صاحب کو. اب امام صاحب بیچارے کہاں اپنی نیت توڑتے, وہ بیچارے پڑھتے رہے. کچھ دیر کے بعد یہ بھی آیا تھا اس آیت پہ پہنچے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. ہاں ہاں دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر اور اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے کے کاموں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو وہ نماز نہیں بولا الان قد نفعک العفو, اب تجھے اے امام اب تجھے میری لاٹھی نے تجھے نفع پہنچایا فائدہ پہنچایا. تو اس دیہاتی کو جب ڈانٹا حضرت نے تو اس نے کہا تو آدمی ہے یا قصائی ہے؟ حضرت کو کہہ رہا ہے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ تو آدمی ہے یا قصائی ہے؟ فرمایا جب تو بیل بنے گا تو مجھے بھی قصائی بننا پڑے گا. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو ثوری کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ ثور بیل کو کہتے ہیں, انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا تھا. ہوا یہ تھا کہ یہ مسجد میں بائیں قدم سے داخل ہوئے, آج تو کوئی اس کو سمجھتا ہی نہیں, یہ کیا چیز ہے دائیں قدم سے داخل ہونا، نکلتے وقت بایاں قدم باہر رکھنا، یہ سنت ہے، اس کا کون اہتمام کرتا ہے؟ کم لوگ ہیں جن کو یہ نعمت حاصل ہے. لہذا یہ بائیں قدم سے داخل ہو گئے، پہلے بایاں قدم مسجد میں رکھ دیا، تو آواز آئی اخرج یا ثور، او بیل، او بیل نکل ہمارے گھر سے. اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ ہو گئی. ان کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ ثوری اپنے نام کے ساتھ لگا لیا. حضرت مرزا یہ ہیں، یہ گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد سے نکلتے، بیت الخلا سے باہر نکلتے وقت پہلے سیدھا پاؤں رکھنا چاہیے، جاتے وقت الٹا پاؤں رکھنا چاہیے، بیت الخلا سے نکلتے وقت سیدھا پاؤں رکھنا چاہیے. انہوں نے سیدھا پاؤں رکھنے کے بجائے غلطی سے الٹا پاؤں رکھ دیا، اور فوراً احساس ہوا او ہو مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں نے سیدھا پاؤں رکھ دیا پہلے. بس یہ احساس ہونا تھا، گر کر بے ہوش ہو گئے. یہ وہ ہیں جن کو احساس ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. ان کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے کہ چھوٹا سمجھ کر گزرے. یہ وہ لوگ ہیں، پھر اللہ ان کو تنبیہ فرما دیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو تم سے یہ کام غلط ہوا ہے. اس تنبیہ کا یہ نتیجہ ہے کہ گر کر بے ہوش ہوئے. ہمارے حضرت مولانا شاہ راؤ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اصول دائیں قدم رکھنے کا مسجد کے اندر پہلے اور بایاں قدم بیت الخلاء میں پہلے رکھنے کا، فرمایا یہ ایک اصول پر مبنی ہے، اس اصول کو یاد رکھو. وہ اصول یہ ہے کہ جب کمتر جگہ سے اعلیٰ جگہ کی طرف منتقل ہو رہے ہوں تو دایاں قدم رکھو. جیسے مسجد کے باہر کی جگہ یہ کمتر ہے، مسجد کی جگہ اعلیٰ ہے، تو اب ہم کمتر سے اعلیٰ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو بایاں قدم پہلے رکھنا چاہیے. اور جب ہم کمتر سے اعلیٰ کی طرف منتقل ہو رہے ہوں جیسے بیت الخلاء، اس کی جگہ بیت الخلاء کی زمین بیت الخلاء سے باہر کی زمین، تو بیت الخلاء کی زمین کمتر ہے، بیت الخلاء سے باہر کی زمین اعلیٰ ہے، تو ہم کمتر سے اعلیٰ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو پہلے دانا پیر رکھیں. بس یہ اصول ہے، اس اصول کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تو گھر میں بھی دانے قدم سے داخل ہوں گے. گھر سے باہر کی زمین کمتر ہے، گھر میں آدمی سکون محسوس کرتا ہے، گھر سے باہر حفاظت اور وغیرہ آج کل کے حالات میں تو اور زیادہ آپ کو احساس ہوتا ہوگا. لہذا گھر میں، خانقاہ میں، طالب علم کے لیے درسگاہ میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ دائیں قدم کو مقدم رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اور یہ دعا پڑھ لیجئے بھائی، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی. اے اللہ یہ آپ کی اللہم ھذا اقبال لیلک، اے آپ کی پیدا کی ہوئی رات کے آنے کا وقت ہے اور آپ کے بنائے ہوئے دن کے جانے کا وقت ہے. اور واسوات و دعاتک، آپ کے مؤذن آپ کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے، یعنی مؤذنوں کی آوازوں کے بلند ہونے کا وقت ہے. فخر لی فائے تعطیہ ہے، بس جلدی سے آپ میری مغفرت فرما دیجئے. یہ مغفرت کا خاص وقت ہے، اسی لیے تو حضور نے یہ دعا فرمائی. اور مغرب کا وقت، مغرب کی اذان منفرد ہے اس معاملے میں کہ اس اذان سے پہلے بھی دعا ہے، بعد میں بھی دعا ہے، باقی اذانوں کے بعد دعا ہے. مغرب کی اذان سے پہلے بھی یہ دعا ہے، مسنون دعا ہے یہ، اور اذان کے بعد بھی دعا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.